أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان صدق اللہ العلی العظیم نفاق اور منافق از نظر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کا ماہ مبارک رمضان میں، جس کی بہت قلیل فرصت باقی رہ گئی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے بشر کے لیے، ہدن للناس، اور ہدایت کا ایک اہم حصہ اور بنیادی حصہ انسان کو ہلاکتوں سے، بیماریوں سے اور خطرات سے آگاہ کرنا اور بچانا ہے۔ ہدایت کی اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور انسان کو دیگر امراض اور خطرات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بیماری و سب سے بڑے خطر سے آگاہ کیا، اور وہ نفاق اور منافق ہے۔ متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں تذکرہ ہے، جامع ترین ذکر نفاق اور منافق کا سورہ توبہ یا سورہ براءت میں ہے۔ آیا 40 کے بعد آیات مسلسل اسی مضمون کے بارے میں ہیں سورہ توبہ کی اسنا میں، البتہ تذکر کے طور پر مربوط مطالب ہیں، لیکن مومنین کا بھی تقابل کیا گیا ہے اور کچھ صفات ان کی ذکر ہوئی ہیں، لیکن اصل مضمون تسلسل کے ساتھ منافقت کے بارے میں جاری ہے۔ ہم آیا 61 تک پہنچے تھے، اس سے پہلے کی آیات ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں، اور ان آیات کو تفسیر کی ضرورت ہے، کسی اور فرصت میں ان کی تفسیر ہو۔ آیہ 61 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ منافقوں کا ایک گروہ اور ہے، اور منافقوں کا ایک حربہ، منافقت کا ایک طریقہ اور ہے۔ پہلے ذکر کیا تھا کہ منافق انسان کا دشمن ہے، اس کے ایمان کا، اور جن چیزوں کی تخریب کرتا ہے مومن کے دل میں، اس کا ایمان، اس کا یقین متزلزل کرتا ہے۔ اسلام کے متعلق، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور رہبر دینی کے بارے میں، ان چند آیات کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ منافقین رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں کیا پروپوگنڈا کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، اور مومنین کو بدگمان کرتے تھے، حتیٰ غیر مومنین کو بھی جا کر رسول اللہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے تھے۔ ان غلط فہمیوں میں سے جو رہبر دینی کے متعلق پھیلاتے تھے وہ یہ تھا کہ الذین یؤذون النبی، نبی کو اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور زیادہ باتیں جو تکلیف دہ تھیں وہ پروپوگنڈا پیغمبر اکرم کے اقدامات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں، اور آپ سے متعلقہ دیگر امور کے بارے میں۔ ایک نقطہ یہ پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ نبی یا رسول یہ اذن ہیں۔ اذن کا مطلب کان، اذن یعنی کان ہے، کان کا مطلب یا محاورہ یا کنائی معنی مراد ہے، یہ رسول اذن ہیں یعنی کان کے کچے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو بھی انہیں آ کر کوئی بات بتائے یہ فوراً اس کی بات کو سن کر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عکس العمل دکھاتے ہیں، اس کے مطابق اقدام کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، جو بھی جا کر ان کو بتا دے یہ اس کی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ البتہ عام لوگوں میں ہیں ایسے لوگ جو کانوں کے کچے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے کانوں کا کچا ہونا۔ کان کا کچا ہونا یعنی انسان جو افواہ سنتا ہے اسے یقین قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کے مطابق باور کر لیتا ہے، کہ افواہوں کا بازار اسی وجہ سے گرم ہوتا ہے اور پر رونق، چونکہ عام لوگ اکثر کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ رہبر کے لیے کان کا کچا ہونا عیب ہے، معیوب ہے، اگر رہبر خود آشنا نہ ہو، آگاہ نہ ہو اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کر فیصلے بھی کرے اور رائے بھی قائم کرے، رد عمل بھی دکھائے، اقدام بھی کرے، اس صورت میں قوم کے لیے بھی تباہی ہے اور خود اس کے لیے بھی تباہی ہے کہ وہ رہبر جو کان کا کچا ہو۔ منافقوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی تھی اپنے تحفظ کے لیے، رسول اللہ کی شخصیت کو نعوذ باللہ معیوب قرار دینے کی کوشش کی کہ عیب ہے ان کے اندر، چونکہ رسول اللہ منافقین کے بارے میں جو کچھ بتاتے مومنین کو، منافق یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے ارد گرد چند افراد ہیں جو صبح و شام رسول اللہ کے کان میں یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں صبح و شام سن کر ہمارے بارے میں رسول اللہ کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے، ہم اچھے لوگ ہیں، غلط لوگ نہیں ہیں، بس یہ کہ ہمارے بارے میں غلط اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں، غلط معلومات دی جاتی ہیں، غلط خبریں دی جاتی ہیں، ہمارے بارے میں غلط فہمیاں رسول اللہ کے اندر پیدا کی جاتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی باتوں پہ جلدی یقین کر لیتے ہیں جبکہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ رسول ان افراد کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے ہو تو وہ واقعاً صحیح رویہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو، نفسیاتی طور پر لوگوں کی قسمیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں زود باور، بہت جلدی یقین کرنے والے، افواہ سنے یقین، کوئی جھوٹ سے بھی ان کے ساتھ مذاق بھی کرے اس پر بھی یقین کر لیتے ہیں، یہ زود باور لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیر باور، آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں پھر بھی دال میں کچھ کالا ہے، اگر انہیں دکھا دو کہ اس وقت دن ہے تو وہ یقین نہیں کرتے دیکھ کر بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اعتدال ہے، توازن ہے۔ توازن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جہاں سے انسان کو یقین حاصل ہونا چاہیے وہاں سے یقین ہوتا ہے انہیں، اور جہاں سے یقین نہیں آنا چاہیے وہاں سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں مثلا افواہیں سن کر، پراپوگنڈا سن کر یقین نہیں آنا چاہیے کسی کو، لیکن جن کو آ جاتا ہے افواہ سن کر یقین، یہ زود باور لوگ ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے، عیب ہے۔ اور وہ لوگ جو دلیل سن کر بھی یقین نہیں کرتے، حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی عیب ہے، دیر باور ہونا اور زود باور ہونا۔ اعتدال یہ ہے کہ جہاں دلیل ہو، حق کی نشانی ہو، انسان یقین کر لے صداقت کی، جہاں نہ ہو وہاں شک کرے انسان، یہ معتدل انسان یا متوازن انسان ہے۔ رہبر کو زیادہ حساس ہونا چاہیے اس موضوع کے اوپر، چونکہ ایک عام آدمی اگر غلط یقین بھی کر لے تو اس کے یقین کا اتنا شاید نقصان نہ ہو، یا اگر جہاں یقین اس کو کرنا چاہیے وہاں شک کرنا شروع کر دے تو بھی اتنا نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر رہبر اسلامی، رہبر ملت، رہبر دینی، رہبر الہی اس قسم کی آفت میں مبتلا ہو کہ جو بھی آ کر اس کے کان میں بات کرے وہ اس کی بات کو مان لے، اور بسا اوقات مثلاً آنکھوں سے دیکھ کر بھی شک کرتا رہے اور باور نہ کرے، یا دلیل بھی ہو اور اسے یقین نہ آئے، شکاک ہو، زنین ہو، اور لوگوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر غلط فہمی ہو، وسوسہ ہو، یہ شخص رہبری نہیں کر سکتا. لوگوں کی نظروں میں رہبر کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا منافقوں کی چال ہے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اور رسول اللہ کے زمانے سے یہ شروع ہوا. منافقین کا ایک ہدف رسول اللہ کی ذات تھی. بعد میں آئمہ کے بارے میں یہی کام منافقین نے انجام دیا اور پھر آج تک جاری ہے. اوصیائے آئمہ، جانشینان آئمہ کے بارے میں یہ کام ہو رہا. آج بھی رہبر اسلامی کے بارے میں، رہبر مسلمین کے بارے میں منافق طبقہ لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. مثلا رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای دامظ العالی کے بارے میں منافقین کا ایک پروپیگنڈا عموماً جو کرتے ہیں، پہلے امام خمینی کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، ابھی رہبر کے بارے میں کہ یہ مجتہد نہیں ہے، یا یہ کہیں گے یہ فلاں ان کے اندر عیب ہے، یا ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں گے. منافقین باقاعدہ پروپوگنڈا کرتے ہیں. ایرانی منافقین جو منافق جماعت ہے، پوری جماعتی منافقت ہے، سازمان مجاہدین انقلاب، سازمان مجاہدین خلق، یہ منافقوں کی جماعت ہے، عالمی القاعدہ کی طرح ہے اور طالبان کی طرح دہشت گرد تنظیم ہے، قاتل، جس نے انقلاب اسلامی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ان کا ایک کام امام خمینی کے بارے میں اور رہبر کے بارے میں پروپوگنڈا کرنا ہے دنیا میں. اور ان کے علاوہ غیر ایرانی طبقات کے اندر بھی ایسی منافقت و منافقین پائے جاتے ہیں جو پہلے امام کے بارے میں یہ باتیں پھیلاتے تھے اور آج رہبر کے بارے میں پھیلاتے ہیں. یہ عمل دیرینہ ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں منافقین نے یہ حکمت اپنائی تھی. یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ رسول منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول نعوذ باللہ کانوں کے کچے ہیں. لوگ جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں انہیں سناتے ہیں، یہ سنی سنائی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، یقین لے آتے ہیں، اور پھر منافقوں کے بارے میں یا ہمیں منافق کہہ دیتے ہیں یا ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں. اس طرح سے شخصیت و ہستی کے بارے میں غلط فہمیاں، رہبر کی ہستی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کر اپنی منافقت کا ثبوت دیتے تھے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، منافقوں کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا کام فقط نبی کو تکلیف پہنچانا ہے. منافقین جس طرح مختلف مطالعاتی مراکز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر یا سیاسی اداروں کے اندر مختلف موضوعات کے بارے میں مطالعاتی گروہ ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کے وزارت خارجہ میں مطالعاتی گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ مخصوص ہے جو صرف انڈیا کے بارے میں مطالعات کرتا ہے، اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر ہیں، ان کے اپنے اندر چھوٹے ذیلی گروپ بنے ہوتے ہیں. مطالعاتی مختلف گروہ ہیں، مثلا وزارت خارجہ کے اندر ایک گروپ مطالعاتی جو فقط بھارت کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے. بھارت کے اندر بھی ان کی وزارت خارجہ میں ایک گروپ پورا، ایک ڈیسک پورا ایسا بنا ہوا ہے جس کا کام فقط پاکستان کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے، پاکستان کے ہر شے کے بارے میں، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے حالات، پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان میں سیاسی پارٹیاں، گروہ اور مختلف چیزیں، اور اسی طرح دیگر ممالک کے بارے میں گروپ بنے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر یہ مطالعاتی تقسیم کا عمل ہوتا ہے. منافقین کے اندر بھی یہ مطالعاتی گروہ ہیں، اور ایک منافق گروپ فقط مسلمانوں کے رہبر کے بارے میں بنایا جاتا ہے کہ جس کا کام روزانہ ایس ایم ایس چلانا، روزانہ فیس بک پہ کچھ ڈالنا، روزانہ کوئی چیز ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا، یا روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بیان دینا، اخباروں میں کوئی بیان دینا، کوئی پروپیگنڈا کرنا، کوئی افواہ پھیلانا، اس مشینری کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ غلط فہمی گڑھنا اور پھر اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا مختلف طریقوں سے، اور بڑے کامیاب بھی ہے یہ حربہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپوگنڈے کا ہدف عوام ہوتے ہیں، عوام تک پہنچایا جاتا ہے، عوام بڑی جلدی پروپوگنڈا قبول کرتے ہیں، آیات دیر سے قبول کرتے ہیں، حدیث دیر سے مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات دیر سے مانتے ہیں، پروپوگنڈا جلدی مان لیتے ہیں. اس لیے اس طبقے کو کامیابی زیادہ ہوتی ہے. لہذا منافقین نے ایک گروہ، منہم منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا جن کا کام فقط نبی کو تکلیف پہنچانا تھا، رسول اللہ کو اذیتیں پہنچانا. ان تکالیف میں سے جو رسول اللہ کو پہنچاتے تھے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے کہ یہ رسول کانوں کے کچے ہیں. قل، اب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا دفاع کریں، جواب دیں منافقوں کے اس پروپوگنڈے کا، جواب دیں. قل اذن خیر لکم، رسول اللہ کا اذن ہونا تو ٹھیک ہے تمہارے لیے. منافق اذن سے اور مراد لیتے تھے اور رسول اللہ اذن ہونے سے اور مراد لیتے تھے. منافق یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور سن کر ان سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے رسول اللہ کو اذن کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ ان کے جواب میں کہیں کہ ایسے ہی ہے، رسول اذن ہیں، یعنی ہر ایک کی بات سنتے ہیں، لیکن فیصلہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر نہیں کرتے. جو آدمی اپنے حق میں فیصلہ نہ پائے، اس کی رائے یہی ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کسی نے ورگلایا ہے، میرے بارے میں کسی نے غلط رپورٹ دی ہے، میرے بارے میں غلط کسی نے اطلاع دی ہے، اس وجہ سے میرے بارے میں یہ فیصلہ رہبر نے کر لیا ہے. جس کے خلاف رہبر فیصلہ کرے، اس شخص کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ حتماً کسی نے ان کے کان میں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا کی ہے، ورنہ میں تو پاک صاف آدمی ہوں، میں تو معصومین میں سے ہوں، میرا نام نہیں آتا آسمانی کتابوں میں، ورنہ ہوں میں جزء معصومین. بعض اس طرح اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطیوں سے پاک، گناہوں سے پاک اور خطاؤں سے پاک ہیں، جبکہ انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ کوئی ہے ان کے اندر منافق. رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں ان کے کانوں میں ڈالی گئی ہیں اور انہوں نے سن کے ہمارے بارے میں فیصلہ کر لیا. اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کہہ دیں کہ بھلے رسول اذن ہے، وہ رسول کا اذن ہونا اچھا ہے تمہارے لیے. مراد اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کی سنیں، ایک فریق کی سنیں، ایک کی نہ سنیں. جو بھی آتا تھا اپنا کوئی دل کا دکھڑا لے کر رسول اللہ کے پاس کہ میری بات سنیں، کسی کے بارے میں بات کرتا تھا، کوئی اطلاع دیتا تھا اپنے بارے میں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص رسول اللہ سے بات کرنے آیا ہو اور آپ نے نہ سنی ہو اس کی بات، باقاعدہ سنتے تھے. اس سے منافقوں نے، چونکہ رسول اللہ ہمیشہ ہر ایک کی بات سنتے تھے، منافقوں نے یہ تاثر لوگوں میں پھیلایا کہ یہ فیصلے بھی انہی سنی سنائی باتوں کے اوپر کرتے ہیں، نہ کہ وحی خدا کے متعلق. لوگ ان کے کان میں آ کے مختلف بالتے ڈالتے ہیں، یہ فیصلہ کر کے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے. خدا کا حکم ہے کہ آپ ان کو جواب دیں کہ رسول اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اور ہر ایک کی بات سننا خوبی ہے، کسی کی سننا، کسی کی نہ سننا یہ بدی ہے، یہ عیب ہے. ہر ایک کی بات سنیں آپ، ہر ایک کی بات البتہ سن کے اس کو تولیں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں کہ آیا وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. ہر ایک اپنی بات کرتا ہے، کسی خاص نیت کے ساتھ کرتا ہے بات. ہر آدمی رہبر تک اپنی بات پہنچاتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں. مفاد پرست انسان کسی نیت سے بات اپنی پہنچاتا ہے، دوسرا کسی اور نیت سے اپنی بات پہنچاتا ہے. رہبر کا کام یہی ہے کہ سب کی سنیں، لیکن فیصلہ دلیل کے مطابق، وحی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے انسان. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ امام خمینی جو بیانات دیتے تھے یہ ہماری باتوں سے متاثر ہو کر دیتے تھے بعضوں کو، چونکہ یہ جب جا کے امام کے سامنے گفتگو شروع کرتے تو وہ سن لیتے تھے ان کی بات، بعد میں اپنا موقف جب بیان کرتے تو یہ سمجھتے کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے. یہ تکلیف دینا ہے، یہ رہبر کی شخصیت کشی ہے، رہبر کی کردار کشی ہے، رہبر کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا کا ایک حربہ ہے۔ رسول اللہ اذن ہیں اس معنی میں کہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، کسی کو یہ موقع نہیں دیتے کہ آیا وہ بات کرنے اور واپس لے گیا، وہ رسول اللہ نے سنی نہ ہو کہ جب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یؤمن باللہ، رسول اللہ کا ایمان اللہ پر ہے، ویؤمن للمومنین، اور مومنوں پر بھی رسول اللہ کا اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کا اظہار ہے رسول اللہ کا کہ لوگ جب آ کر رسول اللہ سے بات کرتے ہیں، یہ ان کی بات سنتے ہیں، یعنی رسول اللہ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، بد اعتمادی نہیں ہے۔ اگر رہبر اور امت میں بد اعتمادی ہو، منافق دونوں کام کرتے ہیں، بسا اوقات رہبر کو آ کر لوگوں کے بارے میں اکساتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کو رہبر کے بارے میں اکساتے ہیں۔ اگر رہبر بد اعتماد ہو جائے لوگوں کے بارے میں تو بھی رہبری کا کام نہیں ہوتا، اور اگر لوگ رہبر کے بارے میں بد اعتماد ہوں، ان کا اعتماد رہبر سے اٹھ جائے، تو بھی رہبری کا عمل انجام نہیں پاتا، اور منافق یہ رابطہ کاٹنے میں مصروف رہتا ہے دائماً۔ منافق کا ایک کام رہبر اور امت کے درمیان غلط فہمی ڈالنا ہے، دائمی کام منافقت کا یہ ہے جو آج تک جاری ہے، اور منافقت کا شکار بہت سارے لوگ ہوئے ہیں۔ مثلا پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو منافقوں کی ان افواہوں یا منافقت کے سروے کا شکار ہوا ہے، منافقت نے رہبر اور امت کے درمیان رابطہ کاٹا ہے۔ مثلا آج بدگمان ہیں بعض رہبر کے بارے میں کہ رہبر اسلامی یا رہبر مسلمین یوں ہیں، جو بتاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ ان کا لوگوں پر اعتماد کرنا اچھا ہے، یہ تو لوگوں کے نفع میں ہے، یہ اور ضروری بھی ہے کہ رہبر لوگوں پر اعتماد کرے، اپنی امت پر اعتماد کرے۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور یہ رحمت ہے لوگوں کی بات سننا، اعتماد کرنا اور ان کو موقع دینا کہ اپنی بات رہبر تک پہنچائیں، یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے، عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہ پھیلائے کہ رہبر فیصلے بھی لوگوں کی باتیں سن کر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتیں رہبر کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ افواہیں سن کر یا عام لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں رہبر کو، ان کے لیے خدا نے بہت دردناک عذاب مہیا کیا ہے، بہت دردناک عذاب، چونکہ ان کا جرم دوسروں سے زیادہ ہے، سنگین جرم ہے، سخت جرم کیا ہے انہوں نے کہ رہبر کے بارے میں لوگوں کو بدبین کیا ہے۔ اگلی آیت میں منافقوں کا ایک حربہ دیگر ہے، اور وہ یہ کہ یحلفون باللہ، منافق اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، لقم آپ کے سامنے آ کر، مومنین کے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیورزوکم، تاکہ مومنوں کو راضی کریں۔ منافق کا ایک کام یہ ہے کہ رہبر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور سیدھا لوگوں کے پاس آتا ہے، عوامی رابطہ، لوگوں کو آ کر اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اور قسمیں کھا کر لوگوں کو، اللہ کی قسمیں کھا کر، کہ قرآن نے چند دفعہ منافقوں کی اس چال کا ذکر کیا ہے، مقدسات دین کا استعمال کرتے ہیں منافق لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، مقدسات دین کو بینر بنائیں گے، مقدسات دین کو عوام کے سامنے پیش کریں گے، اور انہیں یہ تاثر دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بڑے مخلص ہیں، اللہ کی قسم کھائیں گے، جس جس کے جو مقدسات ہیں۔ گزشتہ شب بھی اشارہ کیا تھا کہ جس فرقے کے پاس جائیں گے اس فرقے کے مقدسات انہیں پتہ ہوتے ہیں، اسی کی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا منافق جب شیعوں میں آئے گا تو کہے گا میں اگر مجھے ووٹ دو میں علی کی حکومت قائم کروں گا، اگر دیوبندیوں میں جائے گا کہے گا معاویہ کی حکومت قائم کروں گا، اگر بریلویوں میں جائے گا کہے گا وہ عمر کی حکومت قائم کروں گا۔ میں جس طبقے میں جاتا ہے اسی کی حکومت کہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، وہ معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اگر ووٹ لے لیا اس نے تو یہ کسی کی بھی حکومت قائم نہیں کرے گا، یہ صرف شیطان کی حکومت قائم کرے گا کہ وہی معاویہ کی ہو جائے گی، وہ نے آیا تھا۔ ہر طبقے کے پاس جا کر اس کے مقدسات کی قسم کھانا، یہ منافقت کی چال ہے۔ مثلا شیعہ کے مختلف دھڑے ہیں، اگر ایک منافق شیعہ کے اندر آئے کیا کرے گا، انقلابیوں میں آ کے انقلاب کی بات کرے گا، ملنگوں میں جا کے ملنگی کی بات کرے گا، نمازیوں میں جا کے نمازی کی بات کرے گا، ماتمیوں میں جا کر ماتمی کی بات کرے گا، مقلدوں میں جا کر تقلید کی بات کرے گا، غیر مقلدوں میں تقلید کی مذمت کرے گا، مخالفت کرے گا، دیکھے گا مزاج جا کر لوگوں کا کس قسم کا ہے، سوچ کیسی ہے، ویسے ہی جا کر ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا رضا الناس منافق کی علامت ہے، اللہ کی رضا، رسول کی رضا و حق کی رضا اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا، اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں، عوام مجھ سے راضی رہیں، عوام مجھ سے ناراض نہ ہوں، یہ منافق کا ہدف ہے، عوامی خوشنودی، عوام کی پسندیدگی کہ عوام ہمیشہ مجھے پسند کریں اور جہاں بھی جائیں عوام کہیں گے ہمارا بڑا مخلص رہبر آ گیا یا لیڈر آئیں گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہوتے، چونکہ منافق ہیں لوگوں کی رضا چاہتے ہیں، اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور رسول کی رضا چاہتے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ممبر پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ دیکھیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر کس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر عوام کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ کو ناراض کر کے، یہ منافق ہے۔ اور اگر لوگ بے شک ناراض ہوں، نہ بھی راضی ہوں لوگ، لیکن اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہیں، امام راضی ہیں، یہ مومن ہیں۔ جس طرح یزید کے دربار میں ایک درباری نے تقریر کی اور امام علیہ السلام نے اس دربار میں کھڑے ہو کر اسے ٹوکا اور کہا کہ ایوہ الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، یزید اور درباریوں کی رضا کی خاطر تو نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ مثلا ایسا بیان ہر روز آپ اخبار میں بیان پڑھیں، ہر لیڈر کا یہ بیان کس کو راضی کر رہا ہے؟ فوج کو راضی کر رہا ہے، ایجنسیوں کو راضی کر رہا ہے، عوام کو راضی کر رہا ہے، کس کی رضا حاصل ہوتی ہے اس بیان سے؟ یا اللہ کو راضی کر رہا ہے یہ بیان؟ اگر اللہ کی رضا ہے، یہ مومن ہے، یہ انسان مومن ہے، بے شک جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یہ خدا کی رضا کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر حکومت کی رضا کی بات کرے اور عوام کی رضا کی بات کرے، یہ قرآن فرما رہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا، یہ منافق کی علامت ہے۔ یحلفون باللہ، عوام کو راضی کرتے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کی قسم نہیں چاہیے، چونکہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، خدا تو قسموں سے راضی نہیں ہوتا، خدا عمل سے راضی ہوتا ہے، خدا نیت سے راضی ہوتا ہے، قسموں سے راضی نہیں ہوتا۔ مثلا آپ خدا کے سامنے بیٹھ کر کہیں اے خدا تیری قسم، میں ایسا نہیں ہوں جیسے آپ میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں، وہ خدا تو جانتا ہے کہ تو کیسا ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم عوام کو دھوکہ دیتی ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتی۔ منافق زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور قسمیں کھا کر عوام کو دھوکہ دیتا ہے، قسمیں اللہ کی اور مقدسات کی، جبکہ چاہیے یہ تھا اگر یہ مومن ہوتا تو یہ اللہ اور رسول کی رضا اس کے مد نظر ہوتی، نہ کہ عوام کی۔ اگلی آیت میں ہے، آیت 63 میں ہے، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا یہ نہیں جانتے، یہ منافق بھول گئے ہیں، کہ جو بھی خدا و رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ دشمنی اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی، دین کے ساتھ دشمنی، اقتدار کے لیے، مقبولیت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ چونکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو ہم آغاز بحث میں پڑھ رہے ہیں، منافقت کی سب سے بڑی عامل سبب جس وجہ سے ایک عام آدمی، نارمل آدمی، ایک مومن بھی منافق بن جاتا ہے جب اس کے اندر حب اقتدار، حب ریاست و حب قیادت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حب الجاہ ينبت النفاقا كما ينبت الماء بقلا۔ حب اقتدار، اقتدار کی شوق، ریاست کا شوق، قیادت کا شوق انسان کو منافق بنا دیتا ہے، انسان کے دل میں منافقت اگاتا ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ حب اقتدار و شہوت اقتدار انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے عوام میں شہرت ضروری ہے، عوامی مقبولیت ضروری ہے، لہذا اللہ کو راضی کر کے تو آسانی سے انسان اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ جس سے عوام ناراض ہوں، جس طرح امام حسین ہیں، اللہ راضی ہے عوام ناراض، امام علی ہیں، اللہ راضی ہے عوام ناراض، علی سے ناراض تھے لوگ، جو ساتھی تھے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ یہ نہ کھانا دیتے ہیں کہاں صحیح کا مزے کا، نہ پیسہ پورا دیتے ہیں، نہ چھٹی دیتے ہیں، اور نہ آرام کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی اور زندگی عیش و لذت کرنے دیتے ہیں، کیا فائدہ ان کے ساتھ رہنے کا۔ معاویہ سے راضی تھے، معاویہ سے اللہ ناراض اور عوام راضی تھے، بالکل الٹ تھا، علی سے لوگ ناراض تھے خدا راضی، اور معاویہ سے لوگ راضی تھے اور اللہ ناراض۔ جس کے اندر حب اقتدار ہو وہ عوام کی رضا کو ترجیح اول رکھتا ہے، اس کے صبح و شام عوام کو راضی کرنے میں لگتے ہیں، اور جس انسان کا ہم و غم عوام راضی کرنا ہو جائے، یقین جان لے کہ وہ منافقت کی راہ پہ چل پڑا ہے، چونکہ اس کی زبان سے آج تک اللہ کی رضا کا کوئی جملہ ادا نہیں ہوا۔ ہمیشہ فاسق و فاجر کو کہے گا بڑے مخلص مومنین ہو تم، اسے پتہ ہے فاسق و فاجر ہیں۔ ایک بزرگ علماء میں سے پاکستان کے بڑے شخصیت، وہ نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے، خداوند تعالیٰ ان کی رحمت کرے، ان کے شاگردان اس وقت پاکستان میں زیادہ ہیں، علامہ سید محمد یار شاہ صاحب، خدا رحمت کرے انہیں، معروف علماء میں سے وفات پا گئے ہیں، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے چند دن پہلے، کچھ عرصہ قبل۔ یہ بزرگوار مجلس پڑھ رہے تھے، اور بانی مجلس بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے، تو دیے ہوئے، تیل لگا کے بالکل آگے بیٹھا ہوا تھا ممبر کے سامنے۔ ظاہر ہے عام ممبر ہی اگر ہوتا ہے تو وہ ممبر میں 10 دفعہ اس مونچھل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ تھے بھی شاہ صاحب، وہ سید تھا، مونچھیں رکھے ہوئے اور بیٹھا ہوا سامنے۔ ایسے آدمی کو جو بلائے، تقریر کروائے، مجلس پڑھوائے، پیسے بھی دیتا ہو، تو مجلس میں تو اس کا کئی دفعہ تذکرہ آتا ہے کہ آپ شاہ صاحب، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں جملہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، شاہ صاحب اللہ آپ کو حفاظت کرے، اللہ آپ کو توفیق دے، ذاکر کئی دفعہ اس بانی کا تذکرہ کرتا ہے۔ مرحوم علامہ یار شاہ صاحب، خدا رحمت کرے انہیں، وہ ممبر پہ بیٹھے مجلس پڑھنے کے لیے، بانی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو کھڑا کیا، کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو، تم مجلس کرا رہے ہو امام حسین کی، اور چہرہ شمر والا بنایا ہوا ہے تم نے اپنا، یہ جو تمہاری شکل ہے یہ امام حسین سے ملتی ہے، یہ شمر سے ملتی ہے تمہاری یہ شکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی رضا ان کے اندر نہیں ہے، شوق شہوت اقتدار کا نہیں ہے، قیادت کا شوق نہیں ہے، چونکہ جو اس طرح سے بات کرتا ہو، صاف ستھری بات کرتا ہو بیٹھ کر، بانی کو، بانی مجلس کو کہتا ہو کہ تو مجلس امام حسین کی کر رہا ہے، تیرا سیرت، تیرا چہرہ شمر والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بانی اس سے راضی، اس عالم سے نہیں ہوگا، کبھی اس کو اپنا رہبر اور قائد نہیں مانے گا۔ اس طرح سے انسان حق بات کرے، بے شک لوگ ناراض ہو جائیں۔ یہ معیارات ہیں عزیزان ایمان، ہم معیارات نظر انداز کر دیتے ہیں قرآنی، اور پھر اسی کلچرل معیاروں پر آ جاتے ہیں، جس وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم۔ اگر یہ قرآنی معیار ہمارے سامنے ہو کہ منافق اللہ کی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اور اگر اس کے بجائے یہ اللہ و رسول کو راضی کرتے تو یہ بہتر ہوتا، لیکن اگر مومن ہوتے تو مومن اللہ و رسول کو راضی کرتا ہے۔ علم یعلمو، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ و رسولا، جو اللہ اور رسول کو ناراض کرتا ہے و دشمنی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا. خالدن فیہا ذالک الخزی العظیم, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے ان منافقوں کے لیے کہ دنیا میں ساری عمر عوام کو راضی کرنے میں لگے رہے اور آخرت جہنم میں ہمیشہ کے لیے. اگلی آیت, آیت 64 سورہ توبہ میں ہے, یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے, خوف منافق کا ہمیشہ کا ساتھی ہے. رات کو سوتا بھی ہے, خواب بھی خوفناک دیکھتا ہے منافق, ڈرونے خواب. کیا خواب دیکھتا ہے؟ میں پکڑا گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا میں نے کیا کیا. ہوتے ہیں بعض خواب دیکھتے ہیں رات کو, میں تو پکڑا گیا. چونکہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے, جو لوگوں سے چھپایا ہوا ہے اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے میں نے اور چہرہ بنایا ہوا ہے, کہیں یہ راز کھل نہ جائے. منافق اکبر ہو جس نے ایمان چھپایا ہوا ہے اور جس نے کفر چھپایا ہوا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے, منافق کبیر ہو جس نے ایمان تو دل میں ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کا ایمان کے مطابق, ریاکاری کرتا ہے, اور منافق صغیر جو عمل بھی کرتا ہے, نماز روزہ بھی کرتا ہے لیکن رویے اس کے منافقانہ ہیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی منافقت, گھر والوں کے ساتھ منافقت, مومنوں کے ساتھ منافقت, لین دین میں منافقت, بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, تولتا ہے ملاوٹ کرتا ہے, کم تولتا ہے, یہ منافق ہے. اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرا یہ کام کہیں کھل نہ جائے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اگر کوئی اشارہ بھی گفتگو میں ہو جو اس کی طرف نہ بھی ہو کسی اور کی طرف ہو, یہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ میری طرف اشارہ ہوا تھا, کہ میرا راز کھل رہا ہے. یہ یحذر المنافقون, منافق ہمیشہ خوف ہے اس کے دل میں, ان تنزل علیہم سورۃ, ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی سورت آیت نہ نازل ہو جائے جو ہمارا پول کھول دے, ہمارا بانڈا پھوڑ دے, ہمیشہ ڈرتا ہے. یحذر المنافقون, منافق ہمیشہ ڈرتا ہے, ان تنزل علیہم سورۃ, ان کے خلاف کوئی سورت نہ نازل ہو جائے. تنبئہم بما فی قلوبہم, جو لوگوں کو باخبر کر دے جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے. اس بات کی خبر, اس بات کی آگاہی منافقت کے بارے میں, یہ کہیں عام نہ ہو جائے لوگوں کے اندر. ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں منافق اس بابت, اسی لیے ہر طرف اپنے کان دھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمارے خلاف تو بات نہیں ہوئی, کسی نے آج ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. بہت مطمئن ہو جاتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ نہیں, ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں نہیں ہوئی. قل استہزئوا, رسول اللہ کا فرمان ہے, رسول نے کہو کہ تم اپنی مسخرہ بازی جاری رکھو. منافقوں کو کہو تم تو باز آنے والے نہیں ہو, جاری رکھو اپنا تمسخر, استہزاء, یہ کھیل تماشا جاری رکھو تم اپنا جو اپنا لیا ہے روش. ان اللہ مخرج ما تحذرون, لیکن یہ مطمئن رہو کہ ایک دن تمہاری یہ مسخرہ پن یہ کھل جائے گا, تمہارا راز کھل جائے گا, تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا, تمہارا پول کھل جائے گا, آج نہیں تو کل سے ہی. اور ایسے ہوتا ہے, منافق دنیا میں رسوا ہو کر مرتا ہے, یہ طے ہے. جس شخص نے بھی منافقت کا راستہ اختیار کیا ہے, بڑے اوج تک پہنچے, لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے, لوگ اس کے نام کی قسمیں کھائیں, لیکن ایک دن اس کا بانڈا ضرور پھوٹتا ہے, ایک دن ضرور پول کھلتا ہے. ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جس پر ہم اعتماد کر رہے تھے, جسے ہم بڑا سمجھ رہے تھے, جسے ہم پیر مرشد سمجھ رہے تھے, یہ تو اندر سے بڑا گندا انسان نکلا. قرآن کہتا ہے رجس ہے, نجاست محض ہے منافقت, پلیدی ہے. اور اس دن ان کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے جو ایسے منافق کو قبول کر لیتے ہیں, وہ بہت پشیمان ہوتے ہیں کہ عجیب, ہم اس گند کو قبول کیے ہوئے تھے, ہم اس کے ساتھ تھے. جس طرح میاں بیوی آپس میں شادی ہو اور ایک دوسرے کے پاک دامنی کا اعتقاد ہو, لیکن ناگہان دونوں میں سے کسی کو پتہ چلے کہ ان میں سے ایک پاک دامن نہیں ہے، کتنا اس کے اوپر گران گزرتا ہے، بجلی گرتی ہے مثلاً اس شوہر پر، بہت بجلی گرتی ہے جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میری بیوی نعوذ باللہ پاک دامن نہیں ہے، جب بیٹے کو پتہ چل جائے کہ میری ماں پاک دامن نہیں ہے، اس پر قیامت گر جاتی ہے، اس سے بڑی قیامت اس قوم پر گرتی ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جیسے بہتر اور مومن سمجھ رہے تھے وہ تو منافق ہے اندر سے۔ خدا کا فرمانا ہے کہ جاری رکھو اپنا مسخرہ پن، جاری رکھو یہ جوکر بازی، جاری رکھو اپنی یہ بیروپیہ انداز، جاری رکھو تم استازیو، مسخرہ جاری رکھو اپنا، چونکہ منافقت کا یہ شعار ہے، جب اپنے شیاطین کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مومنوں میں کیوں گئے تھے، کہتے ہیں کہ نستعذی بہم، ہم مذاق اڑانے گئے تھے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جاری رکھو یہ مذاق، یہ کھیل جاری رکھو، ایک دن تمہارا راز فاش ہو جائے گا۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو، جس سے ڈر رہے ہو کہ یہ کھل نہ جائے، ایک دن یہ راز کھل جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگلی آیت میں 65 میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ مزیدار ہوتے ہیں منافق، بہت دلچسپ مخلوق ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ منافقت کا رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے، کیوں انسان نہیں بنتے، کیوں باز نہیں آتے، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، کیوں دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، کیوں دو چہرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیوں دو شخصیتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کیوں دو رنگ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، متلون کیوں ہو، تلون کیوں ہے تمہاری زندگی میں، جواب کیا دیتے ہیں کہ نہ یہ ہم سیریسلی نہیں کرتے، یہ ایسے ہم ذرا ہنسی مذاق کرتے ہیں، تھوڑا مذاق کر رہے تھے، آپ ایک دم سیریس ہو گئے ہو، عجیب بات ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ ساری بات آپ نے اس کو جدی لے لیا ہے، ہم جدی نہیں تھے، مذاق کر رہے تھے، یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ پوچھیں ان سے، سوال کریں ان سے اور تفتیش کریں ان سے منافق سے کہ یہ کیوں ہیں یہ رویے تمہارے، لَيَقُولُنَّ، تو بڑی تاکید کے ساتھ یہ کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، ہم یہ ہم ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے، وقت گزرانے کے لیے، ویسے بائی دا وے بات آ گئی، بات سے بات چل پڑی تو ہماری زبان پر آ گئی، ورنہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ویسے محفل گرمانے کے لیے ہم نے یہ باتیں کی ہیں، ایسے مجلس ذرا ٹھنڈی تھی تو ہم نے کہا تھوڑا سا جوک پیش کریں تاکہ مجلس ہماری بہتر ہو جائے، جواب یہ دیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے، سنجیدگی میں یہ نہیں کیا ہم نے، مذاق میں کیا ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسول کنتم تستعزئون، کیا تمہیں اللہ، رسول اور دین اور آیات اور قرآن کے علاوہ مذاق کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ملا، اپنے ساتھ کیوں مذاق نہیں کر رہے تھے؟ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا غیرتی، کہ کم ہیں ابھی، آہستہ آہستہ یہ نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے، غیرتی نسل، غیرت مند، واقعا غیرت مند نایاب ہوتا جا رہا ہے، افسوس کے ساتھ۔ غیرت مند وہ ہے جو اپنی ناموس کے ساتھ کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اگر اس کی ماں، بہن، بیٹی کو کوئی چھیڑے، کوئی بدتمیزی، گستاخی کرے اور وہ برداشت نہ کرے، یہ غیرت مند ہے، یہ پہلا رکن ہے غیرت کا، اور دوسرا یہ ہے کہ خود بھی کسی کی ناموس کے ساتھ گستاخی نہیں کرتا، یہ غیرت کے دو رکن ہیں، اپنی ناموس پہ غیرت دکھانا اور دوسری کی ناموس کو دیکھنا، یہ غیرت نہیں ہے، یہ بھی بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ غیرت دو رکن رکھتی ہے، اپنی ناموس کے پاس غیر کو نہ آنے دو اور غیر کی ناموس کے پاس خود نہ جاؤ، غیرت غیر کو برداشت نہ کرنے کا نام ہے، غیر کو تحمل نہ کرنا، اپنی ناموس کے پاس غیر کو نہ آنے دو اور غیر کی ناموس کے پاس خود مت جاؤ۔ اب آپ یہ دونوں رکن غیرت کے دیکھیں، بہت کم ہیں کسی کے اندر، اس معاشرے میں دن بدن غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور غیور جب ختم ہوتا ہے غیرت, پھر علامہ اقبال کے بقول کہ سب کچھ لٹ جاتا ہے. جس قوم کی غیرت لٹ جائے, جس جوان کی غیرت لٹ جائے, اس کی ہر چیز لٹ جاتی ہے. علامہ اقبال کا شعر جو میں نے بہت بارہا سنایا ہے آپ کو, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا غیرت بھی گئی, عزت بھی گئی, عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. محمل گیا عزت چلی جاتی ہے, عزت جائے غیرت چلی جاتی ہے, اور جب غیرت چلی جائے تو لیلا بھی چلی جاتی ہے. لیلا یعنی وہ سارا متاع, جو کچھ تھا تیرا وہ سارا لٹ گیا, تیری ناموس چلی گئی. لیلا یعنی ناموس تیری لٹ گئی. وہ بے غیرت جو دوسرے کی ناموس کو نہیں چھوڑتا, اپنی ناموس نہیں بچا سکتا, یقیناً نہیں بچا سکتا. اور روایات میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے موسیٰ کہ غیور الغیور لا یزنی قطو, کہ اے موسیٰ غیرت کبھی غیور کبھی اس کبھی عمل کے قریب نہیں جا سکتا. جو غیور ہے محال ہے غیور اس عمل کے قریب جائے. غیرت مند انسان وہ ہے. اگر ہم جس طرح قرآن کریم یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہیں مذاق کے لیے دین ملا ہے, دین سب سے بڑی ناموس ہے, احترام اور حرمت میں سب سے محترم وقت, چونکہ ہر چیز کا احترام دین سے آیا ہے. ماں کیوں محترم ہے؟ چونکہ دین نے کہا ہے یہ محترم ہے. یورپ میں محترم نہیں ہے. بہن کیوں محترم ہے؟ چونکہ دین نے کہا ہے. باپ کیوں محترم ہے؟ چونکہ دین نے کہا ہے. باقی ساری چیزیں کیوں احترام ہیں؟ چونکہ دین منبع ہے احترام کا. بس دین کی حرمت باقی ہوگی تو ان ساری چیزوں کا احترام ہوگا. جو لوگ دین کے ساتھ مسخرہ کریں, جیسے منافق ہے, دین کے ساتھ منافق مسخرہ کرتا ہے, خوب اسے یہ کہیں گے تمہیں اور کچھ نہیں ملا مسخرے کے لیے, دین ملا ہے. یعنی ناموس کے ساتھ مسخرہ کر رہے ہو. جس طرح ایک بے غیرت چھیڑ چھاڑ کرتا ہے دوسروں کے پڑوس کی کسی عورت سے مرد سے, بے غیرتی دکھاتا ہے, اس سے بڑا بے غیرت وہ ہے جو اپنی ماں بہن کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, اپنی ماں کو چھیڑتا ہے. یہ بہت بڑا بے غیرت ہے. اپنی بہن کو چھیڑتا ہے, یہ بہت بڑا بے غیرت ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں استہزاء مسخرے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی, دین سے آ کے مذاق شروع کیا تم نے. اے رسول ان سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو, کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے آپ. وہ بے غیرت مذاق کر رہے تھے, دین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, روزے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, نماز کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, کعبے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, امامت کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, رہبر کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, مقدسات کے ساتھ. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہے؟ توجہ فرمائیں قرآن کا لہجہ, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھیں منافقوں سے جا کر کہ کیوں یہ حرکتیں کرتے ہو, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلْعَبُ, یہ ویسے گرمی محفل کے لیے اور کھیل کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے یہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. قرآن کا جواب یہ ہے ان کو, قل, آپ ان کو جواب دیں اے رسول, اب باللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستعزئون, بغیر تو تمہیں اللہ رسول اور دین ملا مذاق اڑانے کے لیے, اور کوئی چیز نہیں ہے مذاق اڑانے کے لیے تمہارے پاس. بعد میں ابھی عنقریب قرآن کہنے والا ہے کہ یہ رجس ہیں, یہ پلیدی ہیں منافق, محض نجاست ہیں. تمہیں اور کوئی چیز نہیں ملی مذاق اڑانے کے لیے, دین ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمون. لا تعتذروا, عذر نہ لو, بہانے نہ بناؤ. منافق کا ایک کام سب گندگی کر کے, منافقت کر کے پھر آ جاتا ہے گلے ملنے. یہ بھی ڈیٹ ہوتا ہے بہت منافق، بے شرم، سب کچھ کر کے پھر ملنے آ جائے گا مومنوں کو، پھر آ کے گلے ملے گا، پھر عید ملنے آ جائے گا، مبارک ہو عید ہو، محرم ہو تو ایک دن پہلے ہی کالے کپڑے پہن لیتا ہے، مومن محرم میں پہنتا ہے، یہ بہت پہلے شروع کر دیتا ہے آزاداری، سب کچھ گند کر کے، سب غلطیاں کر کے پھر آ جاتا ہے معذرت کرنے، آ جاتا ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ ویسے ہو گیا، عذر لے کر آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تعتذروا، تمہاری معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مومن معذرت کرے، قرآن میں ہے کہ اگر مومن معذرت کرتے قبول کر لو، بلکہ مومن کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کی معذرت قبول کرتا ہو. جب کوئی انسان غلطی کر کے معذرت کرتا ہے تو آپ قبول کر لو کہ ٹھیک ہے آپ نے غلطی کی، میں نے درگزر کیا، چھوڑ دیا. پیگیری مت کرو، انتقام مت لو، کہ پہلے بھی کہا تھا کہ دین انتقامی جذبہ پیدا نہیں کرتا، انتقام نہیں بھڑکاتا دین، چونکہ انتقام ذاتی جوش کو کہتے ہیں، دل کی ٹھنڈک، دل کی تسکین کی خاطر کوئی کاروائی کرنا انتقام ہوتا ہے، اور دین یہ نہیں چاہتا، ایسے کام کو پسند بھی نہیں کرتا. دین انتقام کے بجائے انسان کو نظام کا پیروکار بناتا ہے، ہدایت. بلکہ دشمن ہے اس سے انتقام لینے سے پہلے اگر اس کو تسلیم کر سکتے ہو تو یہ بہتر ہے. دین ترجیح دیتا ہے ایک کلمہ پڑھ لے، یہ تسلیم ہو جائے، یہ مومن ہو جائے، اس کو اپنا ساتھی بنا لو، یہ کام کرو آپ پہلے. انتقام جاہلیت کی روش ہے، اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں ہے انتقامی جذبہ، پوری دنیا میں ہے، مسلمانوں میں ہے، سکھوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، قبائل میں ہے، پڑھے لکھوں میں ہے، ان پڑھوں میں ہے، جاہلوں میں ہے، مشرقیوں میں ہے، مغربیوں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے. ایک طبیعت ہے انسان کی انتقام رکھنا دل کے اندر، اور دین انتقام انسان کے اندر پروان نہیں چڑھاتا، منتقم نہیں بناتا انسان کو، چونکہ انتقام اس احساس کو کہتے ہیں جو آگ بھڑک اٹھتی ہے، جوش جذبہ، دوسرے کو زک پہنچا کر تکلیف دے کر پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ انتقامی عذاب نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے منتقم بھی ہے، اسماء اللہ حسنہ میں سے، لیکن دوسری طرف سے روایات میں ائمہ اطہار نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا معنی وہ نہیں ہے جو مخلوق کے اندر ہے. مثلا اللہ کی ذات علیم ہے، مخلوق بھی جانتی ہے علم، لیکن علم خدا مخلوق کی طرح نہیں ہے. مخلوق میں قدرت ہے، اللہ میں بھی قدرت ہے، لیکن اللہ کی قدرت مخلوق کی طرح نہیں ہے. مخلوق کے اندر رحم ہے، خدا کے اندر رحم ہے، لیکن خالق کا رحم مخلوق کی طرح نہیں ہے. خالق کا رحم شایان شان خالق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. لہذا یہ جو بار بار ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سبحان اللہ پڑھو جن ظاہر ہو جائے گا ادھر سے، اور راشن کی تھیلی اس سے پڑھنے سے، یہ ورد ہے، منتر ہے، چونکہ جنتری سے ہم مسلمان ہوئے نا. جنتر منتر ہندوؤں کے ورد کا نام ہے. ہندوؤں کا سارا مذہب دو حصوں میں ہے، آدھا جنتر ہے اور آدھا منتر. منتر وہ کلام ہے جو وہ گنگناتے ہیں لئی کے ساتھ. دیکھا ہوگا کبھی سادھوؤں کو وہ کوئی موسیقی لے کر یا ویسے کھڑے ہو کر تو وہ کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں، باہم پڑھتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں، وہ یہ منتر ہیں. جنتر یہ زائچے ہیں، مختلف زائچے بنانا، حروف کے بنانا، شکلیں بنانا، یہ جنتر ہیں. شکلیں بنانا جنتر ہے، اور ورد گانا یہ بہت سارے یہ منتر ہے ان کا. جنتری انہی جنتر کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں جنتر لکھے ہوئے ہوں، اس کو جنتری کہتے ہیں، اور جس میں منتر لکھے ہوئے ہوں وہ منتری ہے. اب جنتری تو آ گئی ہے پاکستان، منتری آنے والی ہے. جنتری کی مقبولیت نے منتری کو بھی شوق دلایا ہے کہ تم بھی آؤ، پاکستانی بہت مانتے ہیں اس کو. جنتر و منتر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ تسبیحات یہ جنتر کے طور پر نہیں ہے کہ یہ پڑھو تو ادھر سے یہ چیز نکل آئے گی، ادھر سے یہ چیز نکل آئے گی، فلاں ہو جائے. یہ منتر کا طریقہ ہے. سبحان اللہ تسبیح ہے، سبحان اللہ کرنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا، یعنی خدا پاک ہے، منزہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے، کس سے پاک ہے؟ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ اے خدا، جب میں تجھے کہتا ہوں یا رحمان تو تیری رحمت، تو پاک ہے، یعنی اس طرح رحمان نہیں ہے جس طرح مخلوق میں رحمت ہے۔ جب میں تجھے کہتا ہوں یا عزیز، تیری عزت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح مخلوق کی عزت ہے۔ پس سبحان اللہ کہہ کر ہم اپنی ہی تسبیح یا اپنے ہی اعتقاد کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کے کہتے ہیں جی آپ بڑے مثلا دانشور ہیں، ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ میری مراد وہ دانشور نہیں ہیں جو پیشہ ور ہیں، پیشہ وروں کی طرح میں آپ کو نہیں سمجھتا، یا آپ بڑے اچھے ذاکر ہیں، فوراً ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے پیشہ وروں کی طرح آپ کو نہیں سمجھتا، یا آپ بڑے خطیب ہیں، ساتھ فوراً کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوسرے پیشہ ور خطیبوں کی طرح نہیں سمجھتا۔ یہ جو بعد میں وضاحت کر رہے ہیں کہ میں آپ کو پیشہ وروں کی طرح خطیب نہیں سمجھتا، یہ تسبیح ہے، یہ سبحان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہیں، پھر ساتھ بعد میں فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، اے خدا یہ جو میں نے جو کچھ کہا ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن تو مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء ایسے ہیں، مخلوق کے ساتھ نام میں شریک ہیں لیکن معنی میں شریک نہیں ہے۔ سبحانہ کہہ کر آپ معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات منتقم ہے لیکن انتقام خدا مخلوق والا انتقام نہیں ہے، جذباتی خدا کبھی جذباتی نہیں ہوتا، جذباتی ہونا عیب ہے، جذباتی ہونا نقص ہے، جذباتی ہونا مخلوق کی صفت ہے، کمال نہیں ہے۔ بہت جذباتی ہو بہت باکمال انسان ہے نا، اللہ کی ذات میں جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، چونکہ یہ مخلوق کی صفات ہیں ساری۔ بس اللہ منتقم ہے لیکن نہ انسانی انتقام کا جذبہ اللہ کی ذات میں موجود ہو۔ دین انتقام کی طرف نہیں بڑھاتا، دین ہدایت کی طرف انسان کو لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی مومن آپ سے معذرت کرتا ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ انتقام نہ لو، معاف کر دو اس کو، لیکن منافق کی معذرت کبھی بھی قبول نہ کرو۔ منافق کی معذرت دھوکہ ہے، فریب ہے، دیتے ہیں بڑے بڑے منافق فریب دیتے ہیں۔ انسان منافقت میں بڑے ماہر ہیں بعض۔ میں پہلے مثال بھی دی تھی، مثلا چھٹی لینے آتے ہیں لنگڑاتے ہوئے، بے ہوش حالت میں، کہ ابھی بالکل حالت احتضار میں ہیں، جب چھٹی مل جاتی ہے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہ فریب ہے اس کا، فراڈ ہے اس کا، دھوکہ ہے اس کا، انسان یہ کام کرتا ہے۔ منافق کی معذرت قبول مت کرو، لا تعتذروا۔ منافق کو کہہ بھی دو کہ تو جھوٹا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ خود ایک منافقت ہے، تو جو کہہ رہا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ خود ایک دھوکہ دے رہا ہے مجھے، ٹائم لے رہا ہے، وقت پاس کر رہا ہے، سزا سے بچنا چاہتا ہے تاکہ اگلی دفعہ پھر یہ کام دہرائے۔ تو لا تعتذروا قد کفرتم، اے منافقو تم عذر پیش مت کرو، معذرت مت کرو، اس لیے کہ تم کافر ہو، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ایک گروہ کو تم میں سے ہم نے معاف کر دیا، دوسرے کو یقیناً معاف نہیں کریں گے۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ منافقوں کے دو گروہ ہیں، پہلے بھی قرآن نے ذکر کیا، ایک وہ گروہ ہے منافقوں کا جو منافقت رکھتا ہے لیکن عملاً فعال نہیں ہے، صرف دل میں منافقت رکھتا ہے، جیسے حسد انسان کے دل میں ظاہر نہیں کرتا، بسا اوقات ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ حسود دو طرح کے ہوتے ہیں، حسود خاموش اور حسود جو برملا ہوتا ہے، کھلا حسود، دوسرے کی عزت کو گوارا نہیں کرتا، جگہ جگہ جا کر اس کی بدنامی اور اس کے بارے میں لوگوں کو بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے، یہ ایک حسود ہے۔ اسی طرح منافق بھی دو طرح کے منافق ہیں، ایک منافق کھلا منافق ہے، ایک خاموش منافق ہے۔ ایک کو معاف کیا جا سکتا ہے جو منافق ہے لیکن جرم نہیں کیا ابھی اس نے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، معاف بے ایمان یعنی سزا، نہ کہ اس کو اپنا سمجھا جا سکتا ہے، اس کو مومن بنا سکتے ہیں، مومن وہ بھی نہیں ہے، لیکن سزا نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو مجرم بھی ہے، منافق بھی ہے، مجرم بھی ہے، قرآن فرما رہے اس کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے ہم. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں دوسرے کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ منافق بھی ہے، مجرم بھی ہے، جرائم بھی اس سے سرزد ہوں گے. وہ جو فقط منافق ہے لیکن جرم نہیں کیا، اسے چھوڑ سکتے ہیں. اگلی آیت میں ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اب قرآن منافقت کا دائرہ پھیلا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ منافق مرد ہوتے ہیں، عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں. المنافقون والمنافقات، صراحت کے ساتھ، منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ بیماری دونوں کے لیے یکساں ہیں. یہ منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. منافق منافق کا ساتھی ہے، منافق عورت منافق عورتوں کی، و منافق مرد منافق مردوں کا ساتھی، منافق مرد منافق عورتوں کے ساتھی، و منافق عورتیں منافق مردوں کے ساتھی. یہ ایک جماعت ہیں، ایک گروہ ہیں، ایک شعبہ خواتین ہیں اور ایک مردانہ ان کا شعبہ ہے، ہیں دونوں منافقین ہیں، دونوں منافق ہیں. بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں، یہ گویا ایک قبیلہ ہے، ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. منافق عورت اور مرد ایک دوسرے سے ہیں، ہر چند ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں لیکن ہیں ایک قبیلہ، ایک کام میں شریک ہیں. یہ وہ یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں لیکن منکرات کا باقاعدہ شوق دلاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن منکرات کی. منافق غلط بات کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگر اس کے سامنے صحیح بات کریں خاموش بیٹھا رہے گا، مرجھایا ہوا رہے گا، افسردہ نظر آئے گا منافق، اور جو ہی کوئی غلط بات کرے گا فوراً تالیاں بجائے گا، فوراً سیٹیاں بجائے گا، فوراً حوصلہ افزائی شروع کر دے گا. یہ منافقت کی علامت، چونکہ ایک دوسرے سے ہیں. ایک منافق آئے گا کھڑا ہوگا، دوسرا اس کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ غلط بات کرے گا وہ منافق کھلکھلا اٹھے گا. قدر مشترک، صفت مشترک ان کی یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، منکرات کا حکم دیتے ہیں، منکرات کی ترویج کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں. اگر آپ درست فیصلہ کیا، صحیح راہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا انقلابی بننا ہے، اس وقت فوراً منافق آئے گا آپ کو روکے گا. آپ نے فیصلہ کیا چرسی بننا ہے، کہے گا خوب ہے، آخر میں کلندر بن جاؤ گے تو شروع کرو، ایڈریس بھی دیتا ہے کہ یہاں سے ملے گی خالص. اگر کوئی اور گناہ کرنا چاہتا ہے باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی مشورہ مانگو اس کو، غلطی میں باقاعدہ پوری ڈیٹیل کہتا ہے کل اور مزید معلومات دوں گا تجھے. لیکن اگر آپ کہو مجھے انقلابی بننا ہے، تعلیم کے لیے جانا ہے، تربیت کے لیے جانا ہے، اس وقت روکے گا آپ کو، کہنا ہرگز یہاں نہیں جانا، انقلاب کے مرکز میں نہیں جانا. یا ایک طالب علم آیا، داخلہ لیا اس نے حوزہ عروۃ الوثقیٰ میں، تو اس کے ماں باپ کے پاس کچھ لوگ آئے، علماء اور کچھ غیر علماء، پوری گینگ ٹیم، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اس بچے کو وہاں سے نکالو. ان کا کیوں نکالیں؟ کہا بس نکال لو، بہتر یہ ہے کہ اس کو وہاں سے نکال لو. کہا سبب بتائیں کیوں نکالیں؟ انہوں نے کہا کہ اول تو اس کو نکالو، یہ طالب علم بنے گا، خراب ہو جائے گا، یہ دیکھو فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، مثالیں دیں. آخر کار انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو نیت کی ہوئی تھی یہی کہ اس کو پڑھانا ہے اور عالم دین بنانا ہے، سرباز امام زمان بنانا ہے. اس کو کہنے لگے کہ اگر پڑھانا بھی ہے تو اس مدرسے میں نہ پڑھاؤ، اور کسی مدرسے میں اس کو بھیج دو. کہا آخر دوسرے مدرسوں میں یہ ماحول، یہ نظام، یہ سب کچھ نہیں ہے. کہا وہ ہے لیکن یہاں نہ بھیجو. اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ آخر وہ ماں باپ، انہوں نے طالب علم سے کہا کہ تم یہ مدرسہ چھوڑ دو، باقی کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ، جہاں تعلیم نہیں بھی ہوتی وہاں جا کے داخلہ لے لو، یہاں سے چلے جاؤ. دیکھیں منافق اگر اسے کہیں کلب میں بچہ جا رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک جا رہا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، جانے دو اس کو. اگر کسی غلط کام میں جا رہا ہے جانے دو اس کو، لیکن ہدایت مانے جا رہا ہے یہاں نہ جائے۔ منافق کو پہچاننا ہے ان علامتوں سے پہچانو، منکرات میں حوصلہ افزائی کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، اور معروف سے روکتا ہے، معروف کی طرف مت جاؤ، نجات و بلائی کی طرف مت جاؤ، انقلاب کی طرف مت جاؤ، گمراہی کی طرف بے شک چلے جاؤ تم۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، منافق قبض ید رکھتا ہے، قبض ید یعنی اپنا ہاتھ، تعاون کا ہاتھ روک کے رکھتا ہے، تعاون نہیں کرتا۔ منافق زبان استعمال کرتا ہے، ہاتھ روک کے رکھتا ہے۔ جس کی زبان باہر اور ہاتھ پیچھے ہو یہ منافق ہے، پرانی معیار کے مطابق۔ زبان سے بڑی لچھے دار باتیں کرے گا لیکن ہاتھ روک کے رکھے گا۔ یقبضون ایدیہم، تعاون کسی کام میں نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، کہ خود کرو، آپ بڑے بنتے تھے انقلابی، آپ بڑے مسلمان مومن بنتے ہو، کرو ابھی۔ آپ نے کہا مجلس کرانی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی کرو، بھگتو خود، مجلس کرانی ہے تو کرا کے دیکھو، ابھی بلاؤ ان کو جنہوں نے کہا تھا تمہیں مجلس کرو۔ تعاون نہیں کرتا آپ کے ساتھ، تماشا دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یقبضون ایدیہم، مدد نہیں کرتا ہاتھ کے ذریعے، نہ مالی تعاون کرتا ہے، نہ عملی مدد کرتا ہے، نہ ساتھ دیتا ہے مومنوں کا۔ قبض ید، تعاون سے ہاتھ اپنا کھینچ کے رکھنا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اب ظاہر ہے جتنی صفات مومنین منافقین کے لیے ذکر کر رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، ان کی ضد مومن میں ہے، الٹ۔ مثلا اگر منافق کی صفت قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ تعاون نہیں کرتا کار خیر میں، مومن برعکس تعاون کرتا ہے، زیادہ تعاون کرتا ہے اور ہمیشہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ اگر اسے بلاؤ تو بھی تعاون کرتا ہے، نہ بلاؤ تو بھی تعاون کرتا ہے، وہ ہرگز اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ مجھے بلائیں، کارڈ بھیجیں، رسپیکٹ دیں اور تاج سر پہ رکھیں تو میں تعاون کروں، نہ۔ اسے پتہ چلتا ہے یہ کام ہو رہا ہے، یہاں ایسے لوگ تعاون کرتے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں، اسی کارگاہ کے انعقاد میں تعاون کیا، بہت ساروں نے، ظاہر ہے سب کا تعاون ہے، تو یہ الحمدللہ یہ سلسلہ پاکیزہ شجرہ طیبہ، اس کا ایک پھل، اس کی ایک شاخ یہ کارگاہ ہے تعلیمی تربیتی شجرہ طیبہ کی۔ جیسا میں نے یوم تاسیس حوزہ میں یہ کہا تھا کہ حوزہ علمیہ جامع عروۃ الوثقی، قرآن کہتا ہے کہ مثل قلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ شجرۂ طیبہ کی تین چیزیں قرآن ذکر کر رہا ہے، ایک جڑیں بہت گہری ہیں، یعنی مومنین کے دلوں میں گہری ہیں اور ایمان اور اعتقاد میں ہیں، آئیڈیالوجی میں ہیں اس کی جڑیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں، شاخیں اس کے جو متعلقات ہیں، اس کے جو سلسلے اس سے آگے نکلے ہیں، یہ سب اس کی شاخیں اور پھل۔ آپ عزیزان، آپ جوانان، یہ ملت، یہ امت، یہ سب اس کا پھل ہیں، اور ہر آن و ہر این، ہر ہین یہ پھل شجرہ طیبہ دے رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، مثلا تعاون کیا، خود نہیں آیا، اپنا پیسہ لے کر خود حوزے میں جمع کرانے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ کہیں مجھے پہچان نہ لیں کہ میں تعاون کر رہا ہوں، کسی واسطے سے اپنے تعاون کیا، اوپر لکھا بندہ خدا کہ یہ بھائی میرا پیسہ جا کر، مثلا حوزے کے مربوط کسی کو دے دیا کہ آپ جا کر دے دیں گے پیسہ، کسی واسطے کے ذریعے بھیجا کہ میرا پتہ بھی نہ چلے میں کون ہوں۔ قرآن اسی طرح کہتا ہے کہ تعاون کرتا ہے مومن، ظاہر ہے اس سے ہم نے تعاون مانگا نہیں، جو اس طرح سے چھپ کے خفیہ تعاون کر رہا ہے کہ اپنا نام تک نہیں بتاتا، کسی کو دیتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، میں نے سنا ہے وہاں جوانان عزیز ہیں، یہ افطار میری طرف سے ان کو جا کر کھلا دو، نام بھی نہیں لکھوایا، پرچی بھی نہیں لی۔ ذرا اسے تھوڑا ہی ہم نے کہا کہ آپ آؤ، ہم آپ کو یوم افتتاحیہ میں یا یوم اختتام میں صدر مجلس قرار دیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، صدر مجلس اس کو بناتے ہیں جو فنڈ دیتا ہے، اس کو صدارت دیتے ہیں، جلسے سے خطاب کرتا ہے۔ ہم نے تو اسے نہیں کہا کہ آپ ادھر آ کے تعاون کریں تاکہ آپ کو صدر مجلس قرار دیں۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ منافق تعاون سے روکے گا دوسروں کو، ابھی قریب آ رہا ہے کہ تعاون سے روکے گا۔ نس اللہ فنسیہم، منافق خدا فراموش ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے منافق۔ نس اللہ، خدا کو بھول جاتا ہے منافق، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کے سامنے ادب اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، صاحب المیزان، تفسیر قیم و شریف المیزان، جو علامہ طباطبائی نے، انتظامیہ بیٹھ جائیں، اب آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں اس مخلوق کے سامنے، جن کو اللہ کا نبی ہدایت نہ کرے ان کو کوئی اور ہدایت۔ ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یہد، کچھ لوگوں کو خدا نے بھی نہیں کرنی ہدایت، آپ نہ اپنی انرجی ضائع کریں ان کے اوپر، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پر۔ منافق اللہ کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہوتا، ادب خدا کا اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بے ادبی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے منافق، بے ادب ہے، وہ بے ادب در بارگاہ خدا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر المیزان، یہ ہمارے اساتید کے استاد تھے علامہ طباطبائی، یہ بزرگوار تفسیر شریف المیزان میں ایک پوری کتاب، گویا انہوں نے تفسیر کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، ادب مع اللہ، اور بہت نادر باس حلقہ علم میں، نادر باس علامہ نے وہاں پر کیا، ادب مع اللہ، اللہ کے بارگاہ میں ادب۔ منافق با ادب نہیں ہوتا، اور جیسا قرآن کہہ رہے کہ منافق سیکھ بھی نہیں سکتا، سیکھتا بھی نہیں۔ وما کانو محتدین، اس دن میں نے ایک عزیز سے پنجابی اردو میں پوچھا اس کا معنی، محاورے کے ساتھ اسے یاد نہیں تھا۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق ہدایت نہیں پاتا، بے ادب ہدایت نہیں پاتا، فاسق ہدایت نہیں پاتا، اور خدا نہیں کرے گا ان کو ہدایت۔ ابھی عنقریب آیت آ رہی ہے کہ رسول آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، خدا معاف بھی نہیں کرے گا ان کو۔ آپ بے شک زحمت کریں، جتن کریں، اللہ معاف بھی نہیں کرے گا ان کو۔ استغفر لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے خدا سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، ہر دو صورتوں میں خدا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ محاورہ اردو میں علامہ اقبال نے تو اپنے شعر میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں، عکس سروے کنارے جو کا۔ جن کی طبیعت ہی ہدایت کے لائق نہ ہو وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ممکن نہیں، انہیں نبی بھی ہدایت نہیں کر سکتے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں ہدایت نہیں کرنی، خدا نے ان کو ہدایت نہیں کرنی۔ وہ یہ ہے، اردو میں اس کا معنی یہ بنتا ہے محاورہ، کہ کتے کی دم 100 سال اگر کسی پائپ میں رکھیں اور پھر نکالیں تو وہ سیدھی نہیں ہوتی، چونکہ کتے کی دم ہے، کوئی نہیں سیدھی کر سکتا کتے کی دم، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ جب خدا بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی، منافق نس اللہ، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اس کی چند نشانیاں ہیں، ایک خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، دوسرا خدا کی بارگاہ میں ادب چھوڑ دیتا ہے، خدا کی بندگی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا احترام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں شرم چھوڑ دیتا ہے۔ نس اللہ، بھول گیا خدا کو، بھول گیا خدا کو بھول جانے کا مطلب نہیں کہ اللہ کا نام یاد نہیں رہا اس کو، نہ خدا کو بھول گیا یعنی اب بندگی چھوڑ دی اس نے، خوف اس کے دل سے نکل گیا، ادب اس کے دل سے نکل گیا، ادب مع اللہ، وہ جو ادب بندہ وہ مومن خدا کے ساتھ رکھتا ہے وہ ادب اس نے ترک کر دیا ہے، وہ ادب چھوڑ دیا ہے اس نے. نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق فاسق ہیں، اللہ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، خدا نے ان کو فراموش کر دیا ہے. اب فراموش کرنے کا مطلب یعنی ان کو خدا نے اب ہدایت کے اسباب پہنچانا چھوڑ دیے ہیں، ان سے خدا نے ہدایت کے اسباب لے لیے ہیں، سمیٹ لیے ہیں، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ کا فراموش کرنا یہ بھی ایسے نہیں ہے جیسے انسان اللہ کو بھولتا ہے، ایسے اللہ انسان کو نہیں بھولتا، ذہنی فراموشی نہیں ہے، بلکہ اللہ انسان کو فراموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی ہدایت کے اسباب، رحمت کے اسباب لے لیتا ہے. یعنی اب کوئی شخص اس کو سمجھاتا نہیں ہے، کوئی اسے پڑھاتا نہیں ہے، کوئی اسے روکتا نہیں ہے، کوئی اسے ٹوکتا نہیں ہے، جو مرضی ہے گلی میں کرے. ماں باپ بھی سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، استاد سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے خدا نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اور منافق آخری انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ منافق کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس معنی میں نہیں کہ اسے خدا سزا نہیں دے گا، اس معنی میں کہ اب ہدایت اس کی طرف نہیں آئے گی، کوئی اسے سمجھانے نہیں آئے گا، کوئی روکنے نہیں آئے گا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون. منافق فاسق بھی ہیں. فاسق ہم اردو میں ان سب الفاظ قرآنی کا ترجمہ ایک جیسا کر دیتے ہیں، مجرم، فاسق اور کافر، یعنی ایک غلط آدمی، فاسق ایک غلط آدمی ہے، نہ. فاسق کا مطلب یعنی دائرہ دین سے باہر، دین کی حدود سے باہر انسان. منافق فاسق ہے یعنی مومنوں کے دائرے سے باہر ہے، حلقہ یہ امت سے باہر ہے، جزء امت نہیں ہے، فاسق ہے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، قرآنی آئیڈیالوجی کے مطابق مومنوں کے حلقے میں فاسق کسی عمل میں شامل نہیں ہو سکتا. فاسق خارج از حد ایمان، مومن جماعت کے اندر نہیں آ سکتا، نہ عہدیدار ہو سکتا ہے، نہ ممبر بن سکتا ہے. تنظیموں کے اندر کوئی فلٹر نہیں ہوتا، اگر جتنے آ جائیں، جیسے پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے، تمہارے ساتھ تو جتنے لوگ ہیں کرپٹ ہیں، یہ تو پہلے سابقہ حکومتوں میں رہ کے سارے کرپشن کر چکے ہیں اور ان کے کیس ہیں، آپ ان کے ذریعے کیسے انقلاب لاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتے تو نہیں لا سکتا نا، یہی ہیں پاکستان میں، انقلاب انہیں کے ذریعے آئے گا، انہیں کرپٹ لوگوں کے ذریعے انقلاب آئے گا. بس شیخ رشید انقلاب لائے گا یہاں پر. اب شیخ رشید کے ساتھ علامہ بھی بیٹھے ہوں گے اور انقلاب آ رہا ہوگا. قرآن کا فرمان ہے کہ فاسق مومنوں کی جماعت سے باہر ہے، فاسق ہے یعنی نکال دیا گیا، رسمن باہر ہے، داخل نہیں کر سکتے آپ اس کو. اگر فاسق کو آپ نے کسی پارٹی میں شامل کیا، وہ پارٹی مومنوں کی پارٹی نہیں ہوگی جس میں ایک بھی فاسق عہدیدار ہوا یا رکن ہوا. منافق فاسق ہے یعنی مومنوں سے باہر ہے. مومن خالص طبقہ، خالص دھڑا، جو فقط خدا کے لیے. بھلے سیاسی جماعت بن جاتی ہے، فاسق جتنے زیادہ ہوں، پارٹی کے اندر اتنا رش زیادہ ہے، اتنا کنونشن کامیاب ہے، اتنا ووٹ زیادہ ہوں گے، اتنا سیٹیں زیادہ ملیں گی فاسقوں کے ووٹوں سے. جب دین کو چھوڑ دیں گے پھر ظاہر ہے بے دینی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، مومنوں کو فاسقوں کے پیچھے لے جاتی ہے. یعنی مومن فاسق آتے ہیں، مومنوں کو اپنے ساتھ دین سے باہر لے جاتے ہیں، پھر سیاست بھی بے دینی کی ہو جاتی ہے اور ہر کام بے دینی کا ہو جاتا ہے. نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، بس آگے جاری ہے یہ آیات آخر تک، یہ سلسلہ وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اور ان نزول قرآن و قرآن کے صدقے خداوند تعالی ہم سب کے دلوں سے نفاق کی بیماری کو دور فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو نفاق و منافق سے محفوظ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی شر منافقین کو اس صفحہ ہستی سے محو فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں اللہ تعالی تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، مظلومین غزہ و فلسطین کو خدا نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مقدس سرزمینوں کو غاصبوں سے رہائی عطا فرمائے، اور پروردگار قبلہ اول مسلمین قدس عزیز و عظیم کو خداوند تعالی صہیونی قبضے سے نجات عطا فرمائے۔ اور بارگاہ خدا میں دعا ہے پروردگارہ یہ صہیونی جرثومہ ناپاک، صہیونی ریاست اسرائیل صفائے ہستی سے محو فرما۔ تکفیری فتنہ عراق، سوریہ و پاکستان میں گئے، اس کو صفائے ہستی سے محو فرما۔ تمام مومنین کو اس تکفیری فتنے سے محفوظ فرما۔ ملت عراق کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مبارزین و مقاومین فلسطین کو استقامت عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کے اندر وحدت و اتحاد عطا فرما۔ پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ پوری دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں و بالاخص اس مملکت میں نظام ولایت و امامت کی برپائی کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت حجت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان ملت فلسطین کی نجات کے لیے، اسرائیل کی نابودی کے لیے، تکفیری فتنے کی سرکوبی کے لیے و مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے و تمام مظلوم ملتوں کی نجات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔